بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ قرآن اور سنت و سلف صالحین کی روشنی میں درس جاری ہے. آج کے درس میں آٹھواں اصل دلیل اور استدلال کے متعلق اہل سنت و جماعت کا موقف کیا ہے. انشاءاللہ اس درس کا یہ آخری درس ہے، اس اصل کے آخری درس ہے. آج کے درس میں تین چیزوں پر بات کروں گا. نمبر ایک، پچھلے درس سے متعلق ایک وضاحت جو بعض ساتھیوں نے پوچھا ہے کہ سمجھ نہیں آئی، علم الکلام کے متعلق. نمبر دو، آج کے درس جو موضوع ہے اہل سنت و جماعت کے علماء کے بعد اقوال میں بیان کروں گا، دلیل اور استدلال کے متعلق، قرآن و سنت کے متعلق کہ قرآن و سنت اصل ہے اسی کو اپنانا چاہیے، سلف کی سمجھ اصل ہے اسی کو اپنانا چاہیے، علم الکلام کی مذمت، عقل کو نقل پر تقدیم کرنے کی مذمت، اور قرآن کے ظاہر اور باطل کی حقیقت کے متعلق چند اقوال، تأویل و تحریف کی مذمت، کشف وجہ ذوق اور صوفیوں کو طریقہ کی مذمت، اس پر بات کریں گے انشاءاللہ. اور آخر میں یہ میں بیان کروں کہ یہ غلطی کہاں اور کیسے ہوئی. دلی صدرہ سے متعلق جو میں نے پیچھے دروس میں بات بیان کی ہے اور بعض کتابوں سے مخالفین کی باتیں نقل کی ہیں میں نے، آخر یہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں علم الکلام بہتر ہے یا عقل نقل سے مقدم ہے یا وجد اور ذوق اور کشف دین کا حصہ ہے، خواب بھی دین کا حصہ ہے، خواب سے بھی دلیل اخذ کی جاتی ہے، یا قیاس فاسد کو دلیل بنایا جاتا ہے، یا اندھی تقلید کو دلیل بنایا جاتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں، یا قرآن کے ظاہر باطل غلط مفہوم لے کے دلیل بنایا جاتا ہے، آخر تک غلطی کیوں اور کیسے اور کب ہوئی. اسی طرح سے متعلق جو وضاحت، نمبر ایک، علم الکلام کا معنی میں نے یہ بیان کیا تھا، علم الکلام وہ کلام ہے جو صرف بے فائدہ باتیں، جس میں صرف بے فائدہ باتیں بڑھانا جن میں کوئی علمی یا ایمانی یا عملی اصلاحی پہلو نہ ہو. یہ مختصر تعریف ہے. علم الکلام کا معنی یہ ہے کہ بے فائدہ باتیں جن میں کوئی بھی علمی یا ایمانی یا عملی یا اصلاحی پہلو نہ ہو، صرف باتیں ہی بنانا ہے. مثال، اللہ تعالیٰ کہا ہے، جواب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں، نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے، نہ دنیا کے اندر ہے نہ دنیا سے باہر ہے. یہ کلام ہے کہ نہیں؟ یہ باتیں ہیں کہ نہیں؟ اب ان باتوں سے کوئی ایمان بڑھا، کوئی علم میں کوئی اضافہ ہوا، کوئی عمل میں کوئی بہتری ہوئی، کوئی اصلاحی پہلو اس کے اندر موجود ہے. آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تمہارا رب ہے کہاں؟ مطلب رب تو نہ ہو نا، اللہ تعالیٰ تو کہیں ہے ہی نہیں. عدم کی تعریف میں نے بتایا تھا، عدم کی تعریف کیا ہے؟ کوئی شخص پوچھے نتھنگ، ڈیفائن نتھنگ پلیز، کوئی ڈیفائن کر سکتا ہے؟ اب ڈیفائن کریں نتھنگ. نتھنگ از نہیں ڈیفائن تو کریں، نتھنگ از نتھنگ تو پورا نہیں ہے نا، آپ ڈیفائن کریں، کون کرے گا؟ Nothing is that thing which is جو دنیا کے اندر بھی نہیں باہر بھی نہیں ہے، جو اوپر بھی نہیں جو نیچے بھی نہیں، جو آگے بھی نہیں جو پیچھے بھی نہیں ہے. اس سے اچھی تعریف ڈیفینیشن کوئی ہے نتھنگ کی؟ کیا خیال ہے کہ اس سے اچھی ڈیفینیشن کوئی ہے کسی کے پاس؟ کسی کے پاس ہے؟ نہیں ہے. عدم کی تعریف ہے یہ میرے بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ سوال، جواب کیا ہے؟ الرحمن علی العرش استوى. یہ جواب کس نے دیا ہے؟ فی السماء. کس نے جواب دیا؟ ایک لونڈی نے، سات سالہ بچی نے جواب دیا ہے. کس کو جواب دیا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جواب تھا؟ اعتقها فإنها مؤمنة، اسے آزاد کر دو، یہ مومن ہے، یہ مومنہ ہے. اور آج لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ یا تو ہر جگہ موجود ہے یا موجود ہی نہیں ہے. دیکھیں بیچ والی بات ہی نہیں ہے. ان اللہ وانا الیہ راجعون, افراط اور تفریط کی انتہا. آئیے دیکھتے علماء چند اقوال میں یہاں پہ بیان کرتا ہوں. نمبر ایک, امام ابن ابی العز حنفی رحمۃ اللہ علیہ شرح عقیدہ طحاویہ میں صفحہ نمبر 188 اور 189 میں فرماتے ہیں, امام ابو جعفر طحاوی کے اس قول کی شرح کرتے ہوئے امام جعفر طحاوی فرماتے ہیں, فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. اور وہ شخص کبھی بھی سلامت میں نہیں رہ سکتا, اپنے دین میں سلامتی کے ساتھ نہیں رہ سکتا, الا یہ کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے نہ کر دے. اسلام اگر اپنا بچانا چاہتا ہے تو اپنے اسلام کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرے. یہی ایک ذریعہ ہے بچنے کا, نجات کا, ورنہ اس کے علاوہ نجات نہیں ہے. ورد علم مشتبہ علیہ الی عالمہ, اور جس چیز کو اس کو شک و شبہ ہے, غلط فہمی ہے, تو اس کی واپسی کس کی طرف ہے؟ الی عالمہ, جو اس کا عالم ہے. مجھے میڈیکل کے معاملے میں کوئی شک و شبہ ہے, میں کسے سوال کروں گا؟ انجینئر سے کروں گا یا استاد سے کروں گا؟ کسے کروں گا میں؟ کیا خیال, کسے کروں گا؟ الی عالمہ, جو اس فیلڈ کا ماہر ہے. میں ڈاکٹر سے سوال کروں گا, میں پروفیسر سے جو مجھ سے اچھے علم جانتا ہے اس سے سوال کروں گا میں. اگر انجینئرنگ میں کوئی پرابلم ہوتا ہے تو میں کسی انجینئر سے سوال کروں گا. تو جس معاملے شک و شبہ ہوتا ہے اس کو رجوع اس فیلڈ کی جو ماہر ہیں انہی کی طرف ہوتا ہے. وہ شریعت کے ماہر کون ہے میرے بھائی, مجھے بتائیں شریعت کے ماہر کون ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفہم السلف الصالح. شریعت کے علماء کی طرف, وہ علماء جو علماء ربانی ہیں, وہ علماء جو قرآن سنت کی بات کرتے ہیں سلف کے مفہوم, سلف کے سمجھ کے مطابق, صرف قرآن سنت کی بات نہیں کرتے. یاد رکھیں, صرف قرآن سنت کی بات جتنے بھی گروہ موجود ہیں سارے کے سارے کرتے ہیں, راویوں سے لے کے بریلویوں تک سب یہی بات کرتے ہیں, ہم بھی یہی بات کرتے ہیں. قال اللہ قال رسول اللہ, لیکن فرق کیا ہے ہمارے ان کے بیچ میں کہ ہم جب بھی بات کریں قال اللہ قال رسول اللہ علیہ وسلم, قرآن جیت کے آتے حدیث, تو علماء کے اقوال بیان کرتے ہیں. اس آیت الحدیث کو صحابہ نے کیسے سمجھا ہے اس کے مطابق ہم فیصلہ کرتے ہیں. یہ قول تھا ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا. اب دیکھیں شرح میں امام ابن ابی العز حنفی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, وهذا الذي افسد الدنيا والدين, تعویل کے متعلق, تحریف متعلق بیان فرماتے ہیں, اسی چیز نے دنیا اور دین دونوں کو فاسد کیا ہے. وهكذا فعلت اليهود والنصارى, اور یہود نصارى نے اسی راستے کو اپنایا ہے. فی نصوص التوراۃ والانجیل, تورات انجیل کی نصوص میں کیا کیا؟ تأویل کی, جس کا نتیجہ تحریف تھا. تو اصل میں مقصد کیا تھا؟ تحریف ہی تھی. وحذرنا اللہ ان نفعل مثلهم, اللہ تعالی ہمیں آگاہ کیا, ہمیں منع کیا کہ ان جیسے عمل نہ کرنا. وابى المبطلون الا سلوك سبيلهم, اور جو باطل سوچ رکھتے ہیں انہوں نے صرف اسی راستے کو اپنانے کی تہیا کیا ہے, بس وہی راستہ اپنانا چاہتے ہیں. کون سا راستہ؟ کس کا راستہ؟ یہود و نصارہ کا راستہ. کس چیز میں؟ شریعت کے نصوص میں کہ تحریف میں. وکم جرت تاویل الفاسد علی الدین و اہلہ جنایہ, اور کتنی برا اثر رہا ہے, کتنی جرم کیا ہے لوگوں نے, کس چیز نے؟ بری غلط تاویل, باطل تاویل اور تحریف نے شریعت کے اوپر اور دین کے اوپر اور دین داروں پر, باطل تاویل اور تحریف نے کتنی جرم برسائے ہیں دین کے اوپر اور اہل دین پر. فہل قتل عثمان رضی اللہ عنہ الا بالتاویل الفاسد, سید عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل, ان کو شہید کیا گیا کس وجہ سے؟ تاویل فاسد کی وجہ سے, باطل تاویل تھی. وکذا ما جرى في يوم الجمل وصفين, وہ جو کچھ جنگ جمل میں, جنگ صفین میں ہوا وہ بھی تاویل تھی, اسی تاویل کی وجہ سے ساری جنگ ہوئی. ومقتل الحسین رضی اللہ عنہ, سید حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی, ان کو قتل کرنا بھی تأویل کی وجہ سے تھا. والحرہ, اور جو کچھ مدینہ طیبہ میں حرہ کے موقع پر ہوا جو جس میں صحابہ کرام قتل عام کیا گیا, یہ بھی بعض تعویل وجہ سے تھی. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں وہل خرجت الخوارج, ذرا نوٹ کریں وہل خرجت الخوارج, اور کیا خوارج جب نکلے, معتزلت المعتزلہ, اور جب معتزلہ نے اعتزال کیا, ورفضت الروافض, اور جب روافض نے رفض کیا, وافترقت الامہ علی 73 فرقہ, اور امت 73 فرقوں میں بٹ گئی, الا بالتأویل الفاسد, اس کی بنیادی وجہ صرف تأویل فاسد ہی تھی. آگے فرماتے ہیں وكيف يتكلم في اصول الدين, اور کیسے کوئی شخص اصول دین میں بات کرتا ہے, من لا يتلقاه من الكتاب والسنه, جو اصل کتاب سنت سے ہی علم کو لیتا نہیں ہے تو وہ دین کے علم کے متعلق کیسے بات کر سکتا ہے. تو شریعت کی اگر بات کرنی ہے تو پھر آپ کا سورس قرآن سنت ہونا چاہیے. وانما يتلقاه, اور ایسے لوگ قرآن سنت کو چھوڑ کے کس سے علم لیتے ہیں, قول فلان, کسی فلان کے قول کو اپناتے ہیں. وَإِذَا زَعْمَ أَنَّهُ يَأْخُذُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ, اور اگرچہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کتاب سے ہی مسئلہ اخذ کرتا ہے, لا يتلقى تفسير كتاب الله من حديث رسول صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے بیان تو کرتا ہے لیکن حدیث کا سہارا نہیں لیتا, وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں حق بات کر رہا ہوں, بات درست نہیں ہے. وَلَا يَنظُرُ فِيهَا, وہ حدیث کو دیکھتے بھی نہیں ہیں. وَلَا فِي مَقَالِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعُونَ, اور حدیث ہی نہیں بلکہ اگر قرآن حدیث کو دیکھتے بھی صحابہ کرام کے قول کو نہیں دیکھتے, نہ ہی تابعین کے قول کو دیکھتا ہے. ولا التابعون لهم بإحسان, اور نہ ہی تابعین لهم بإحسان کے قول کو دیکھتے ہیں. المنقول الینا عن الثقات النقل, جو اقوال صحابہ کرام کے, جو احادیث اور اقوال صحابہ کرام کے اور ان کے تابعین بإحسان کے جو ہم تک منقول ہوئے ہیں, ہمیں ملے ہیں, ان ثقات سے, ان لوگوں سے جو ثقات ہیں, الذين تخيرهم النقاد, جن کو نقاد نے, جو علم حدیث کے ماہرین ہیں, جو نقد کرنے والے ہیں, ان کو ثقہ سمجھتے ہیں, بہترین سمجھتے ہیں. فانهم لن ينقلوا نظم القران وحده, ان لوگوں نے صرف قرآن مجید کی تلاوت ہم تک نہیں پہنچائی, بل نقل نظمه ومعناه, انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت بھی پہنچائی ہے اور اس کا معنی بھی اس کے ساتھ ساتھ پہنچایا ہے. ولا كانوا يتعلمون القران كما يتعلم الصبيان, اور قرآن مجید ایسے نہیں پڑھتے تھے جیسے آج بچے پڑھتے ہیں. دیکھیے یہ سن تقریباً 9ویں صدی کی بات ہو رہی ہے, اس زمانے سے بچوں نے حفظ کرنا شروع کیا, یہ اس سے شاید پہلے, معنی کو چھوڑ کے. تو شیخ صاحب یہاں پہ فرماتے ہیں ولا كانوا صحابہ کرام و تابعین, اور سلف صالحین نہیں سیکھتے تھے قرآن مجید کا علم, كما يتعلم الصبيان, جیسے کہ آج بچے سیکھتے ہیں, بل يتعلمونه بمعانی, قرآن مجید کا علم حاصل کرتے معنی کے ساتھ, سمجھ کے ساتھ. ومن لا يسلك سبيلهم, اور جو لوگ ان کے راستوں کو نہیں اپناتے, فإنما يتكلم برأيه, بس وہ شخص اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے, اپنی رائے کی بات کے متعلق بات کرتا ہے. ومن يتكلم برأيه, اور جو شخص اپنی رائے کے مطابق بات کرتا ہے, وما يظنه دين الله ولم يتلقى ذلك من كتابي فهو مأثوم وإن أصاب, اور جو شخص اپنی رائے سے بات کرتا ہے اور اللہ تعالی کے کلام سے وہ بات نہیں لیتا, فهو آثم فهو مأثوم, تو وہ شخص جرم دار ہے, گنہگار ہے. وَإِنْ أَصَاب, اگرچہ اس نے قرآن مجید سے متعلق جو بات معنی بیان کی ہے اگر وہ سچ ثابت کیوں نہ ہو, اگر صحیح بھی ہے تب وہ شخص گنہگار ہے. جانتے کیوں؟ کہ اس نے معنی جو بیان کیا ہے اپنی رائے کے بنیاد پہ کیا ہے, کسی عالم سلف کے قول کے برابر یہ اس کے مطابق نہیں کیا. وَمَنْ أَخَذَ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَهُوَ مَجْبُورٌ فَهُوَ مَأْجُورٌ وَإِنْ أَخْطَأَ, اللہ اکبر, اور اگر کوئی شخص قرآن اور سنت سے, سلف کے اقوال سے کوئی چیز بیان کرتا ہے, قرآن مجید کی آیت کا معنی بیان کرتا ہے, ٹھیک ہے, وہ انہیں کو ہمیشہ مقدم کرتا ہے. اگر بعض اوقات وہ غلطی بھی کر لیتا ہے تو پھر بھی وہ مأجور ہے, اگر وہ غلطی بھی کرتا ہے اس کو اجر ضرور ملے گا. کیوں؟ کہ اس نے راستہ صحیح سیدھا پنایا ہوا ہے, اس کا راستہ درست ہے. غلطی تو انسان سے ہو جاتی ہے, معصوم نہیں ہے, ہمارے علماء بھی معصوم نہیں ہیں, ہمارے سلف بھی معصوم نہیں ہیں, لیکن جب آپ ایک صحیح راستے کو اپناتے ہیں اور اس پہ کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے تب اس غلطی کی معافی. کیوں؟ کیونکہ مجتہد ہیں, اور مجتہد کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فله اجران واذا حکم فاخطا فله اجر, تو یا دوگنا اجر اگر صحیح فیصلہ ثابت ہوتا ہے, یا ایک اجر ضرور ملتا ہے اگر اس سے غلطی ہو جائے. لیکن ان اصاب ضعف اجرہ, اگر وہ اس کا فیصلہ صحیح ثابت ہو گیا تو اس کو دگنا اجر ملے گا. آگے فرماتے ہیں فالواجب کمال التسلیم، ہر مسلم پر واجب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو حوالے کر دے اللہ تعالیٰ کے، کمال التسلیم لرسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی طرف، والانقیاد لامرہ، اور منقاد ہو جائے، اپنا سر جھکا دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور فرمان پر، وتلقی خبر ہو بالقبول و تصدیق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جو صحیح ہے تصدیق و قبول کے ساتھ اس کی تصدیق کرے، دون ان نعارضہ، اور اس کا معارضہ مخالفت نہیں کرنی چاہیے، بخیال باطل نسمیہ معقولا، ایک باطل خیال جسے ہم عقل کہتے ہیں اس سے مخالفت نہیں کرنی چاہیے قرآن اور سنت کی، او نحملہ شبہ، یا کسی شبہ کی وجہ سے، او شک، یا کسی شک کی وجہ سے، او نقدم علیہ آراء الرجال، یا بعض لوگوں بعض مردوں کی رائے کو مقدم کریں، وزبالت اذہانہم، یا ان کے ذہن کی گندگی آگے کریں، یہ سب جائز نہیں ہے، فنوحدہ بالتحکیم والتسلیم والانقیاد والاذعان، تو اللہ تعالیٰ کی ہم توحید کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلہ قبول کرتے ہوئے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہوئے، اپنا سر خم کرتے ہوئے، اور کمان وحد المرسل المرسل بالعباد والخضوع والذل والانامۃ والتوکل، دو چیز ہیں، ایک مرسل ہے ایک مرسل ہے، ایک رسول ہے ایک رسول کو بھیجنے والا ہے، جیسا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول ہیں ان کی توحید جانتے ہیں کیا ہے، رسول کی توحید کیا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو مانا جائے، اپنا سر خم کر دیا جائے، اور اسے تسلیم کیا جائے، اور اس پر عمل کیا جائے، یہ کیا ہے، یہ توحید المرسل، یہ بھی توحید ہے کہ نہیں، کہ اب سب کے اقوال کو چھوڑ کے ایک قول کو لے لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سر آنکھوں پہ رکھ لیں، توحید ہے کہ نہیں، توحید ہے، کما لا کما نوحد المرسل، جیسے کہ ہم مرسل جو اللہ تعالیٰ ہے توحید کرتے ہیں، بالعبادہ عبادت سے، والخضوع اور خضوع سے، والذل اور ذلت سے، والانابہ اور توبہ سے، والتوکل اور توکل سے، یہ پانچ چیزیں کیا ہیں، عبادات ہیں کہ نہیں، یہ کس کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کا، دیکھیں انصاف دیکھیں سلف کا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا ان کو دیا، اور جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے اللہ تعالیٰ کو دیا، عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، خشوع خضوع ذل انابہ توکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، یہ کس کے حق ہیں، اللہ تعالیٰ کے حق ہیں، اور جو تسلیم کا حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے تصدیق کا حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بجلانے کا حق ہے، وہ اپنے سر کو خم کر کے تسلیم کرنے کا حق ہے، وہ صرف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، فہما توحیدان، آگے شیخ فرماتے ہیں دو توحید ہیں، لا نجات للعبد من عذاب اللہ الا بهما، ان دو توحیدوں کے علاوہ کوئی نجات کا راستہ نہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، الا یہ کہ ان دونوں کو اپنایا جائے، توحید المرسل بھیجنے والے کی توحید، اللہ تعالیٰ کی توحید، وہ توحید متابعت الرسول اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، متابعت اور فرمانبرداری کی اور طاعت کی توحید، اسے کہتے ہیں الاخلاص للہ تعالی و اتباع الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آگے فرماتے ہیں وانما دخل الفساد فی العالم من ثلاثه فرق، پوری دنیا میں جو فساد داخل ہوا ہے وہ تین گروہوں سے داخل ہوا ہے، کما قال عبد الله بن مبارک، جیسا کہ امام عبد الله بن مبارک نے فرمایا ہے، اور امام عبد الله بن مبارک آپ جانتے ہیں سلف صالحین میں سے معروف و مشہور عالم ہیں، عظیم عالم ہیں، فرماتے ہیں ان کا ایک شعر نقل کرتے ہیں، رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل ادمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها وهل افسد الدين الا الملوك واحبار سوء ورهبانها، ان کا شعر تھا، اب شیخ صاحب اس کی وضاحت کرتے ہیں، فرماتے ہیں فالملوك الجائرة، ظالم حکمران، ظالم بادشاہ، يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة، وہ شریعت کی مخالفت کرتے ہیں کس بہانے سے، السیاسات الجائرہ، ظالم سیاست کی وجہ سے، ویعارضون بها، اور اس کی معارضہ مخالفت کرتے ہیں اسی ظالم سیاست سے، ویقدمونها على حکم اللہ ورسوله، اور اسے مقدم کرتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے، دوسرے نمبر پہ وہ احبار السوء، احبار السوء کون ہیں، وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيستهم الفاسدة، احبار السوء وہ علماء ہیں جو شریعت سے خارج ہو چکے ہیں, شریعت کی سمجھ سے خارج ہو چکے ہیں. کس چیز سے؟ اپنے رائے اور اپنے باطل قیاس کی وجہ سے, فاسد قیاس کی وجہ سے. المتغمنہ, یہ باطل اور فاسد قیاس کیا ہے؟ المتغمن, جن کے اندر یہ ہے, تحلیل محرم اللہ, اللہ تعالیٰ کہ حرام کا چیز کو حلال کر دینا. محرم اللہ و رسول, جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہے, ان چیزوں کو حلال کر دینا. وہ تحریم و اباحہ, اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال قرار دیا ہے, اس کو حرام کر دینا. وہ اعتبار ما الغاہ, اور جس چیز کو شریعت نے چھوڑ دیا ہے اس کو معتبر اور دین سمجھ لینا. وہ الغا ما اعتبارہ, اور جس چیز کو دین بنا دے اور جو دین کیسے اور شریعت کیسے اسے چھوڑ دینا. وہ اطلاق مقیدہ ہو, اور جس چیز شریعت نے مطلق بیان کر دیا ہے اسے قید لگا دینا. وہ تقید مطلق ہو, اور جو مقید ہے اسے مطلق بنا دینا. وہ نحو ذالک, اور اس جیسی دوسری چیزیں. کوئی سمجھ آیا؟ تھوڑی سمجھ آیا, میں بتاتا ہوں آپ کو. تقید مطلق ہو کیا مطلب ہے؟ وہ اطلاق مقید ہو. طواف عبادت ہے, مقید مطلق ہے. مقید ہے کس چیز سے؟ کعبے سے. اگر کوئی شخص کہے ہر اچھی جگہ کا طواف کرنا جائز ہے, ہر بھی مبارک جگہ, ہر مسجد کا طواف جائز ہے. کعبہ اللہ کا گھر ہے تو مسجد بھی اللہ کا گھر ہے, تو مسجد کا طواف جو کرے گا اس کو وہ بھی اجر اور ثواب پائے گا. اس کے بعد درست ہے, اس نے قیاس کیا ہے کس چیز پہ؟ کعبے پہ. وجہ کیا تھی؟ یہ بھی اللہ کا گھر, وہ بھی اللہ کا گھر ہے, تو اس کے قیاس درست ہے. یہ فاسد قیاس ہے. ایسا شخص فتوا, ایسا فتوا دینے والا جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں, کیا وہ عالم ہے؟ وہ عالم نہیں, وہ عالم سوء ہے. اگر عالم ہے تو برا عالم ہے, بری تعلیم دینے والا ہے. جانتے وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ مساجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے یا نہ تھے؟ مسجدیں تھیں کہ نہ تھیں؟ بھائی مسجد قباء تھی, مسجد قبلتین تھی, مسجد نبوی تھا, مسجد حرام تھا, اور مساجد تھی. تو طواف کس چیز کا ہوتا تھا؟ صرف کعبے کا ہوتا تھا. مسجد نبوی کا طواف ہوا آج تک؟ بعض کہیں اتنا بڑی مسجد ہے کون طواف کرے گا, تب تو چھوٹی تھی کہ نہیں؟ تب تو چھوٹی تھی نا, تب طواف ہوتا تھا. کسی ضعیف حدیث میں بھی موجود ہے؟ کسی حدیث میں؟ کیا صحابہ کرام نے طواف کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ نہیں کیا تھا. تو پھر یہ فتویٰ دینا حرام ہے اور باطل ہے. بہرحال ایک مثال تھی کہ جس کو شریعت نے مقید کر دیا ہے اسے مطلق کر دینا شرعاً جائز نہیں, حرام ہے. اچھا, اگر مطلق کوئی عبادت ہے اسے قید لگانا وہی جرم ہے. مثال کے طور پہ نفل نماز پڑھنا, مطلق نفل, اب پڑھ سکتے کہ نہیں؟ آپ کی مرضی میں, دو رکعت آپ اللہ کے لیے پڑھنا چاہیں, بشرطے کہ نہیں کا وقت نہ ہو, جو پانچ نہیں کے وقت ہیں وہ نہ ہو, اس کے علاوہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر کوئی شخص روزانہ عشاء کی نماز کے بعد دو رکعت پڑھتا رہے, نفل مطلق روزانہ پڑھے, وہ یہ سمجھتا اگر میں چھوڑوں گا تو گنہگار رہوں گا, یہ شخص مجرم ہے, جائز نہیں ہے, بدعت ہے. کیوں؟ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے مطلق وقت آپ کو دیا, کسی وقت میں بھی یہ دو رکعت پڑھ لیں, آپ نے وہاں پہ قید کیوں لگائی اس نیت سے کہ اگر ابھی نہیں پڑھو گے تو گناہ ہوگا؟ یہ بات درست نہیں. اگر آپ کے لیے آسانی ہے اس وقت, آپ باوضو ہیں تو پڑھ لیں اس وقت, لیکن یہ قید نہ لگائیں, اسے دین کا حصہ نہ بنائیں, کیونکہ یہ تشریح ہے, تشریح اللہ تعالیٰ کا حق ہے, کسی اور کا حق نہیں ہے. آگے شخص فرماتے ہیں, ور رحبان, تیسرا گروہ کون ہے جس نے دنیا میں فساد کو منتشر کیا ہے؟ پہلے تھے ظالم بادشاہ, دوسرے تھے علماء سوء, برے علماء, تیسرے شیسا فرماتے ہیں ور رحبان, راہب لوگ کون ہیں؟ وہ جہل متصوفہ, جاہل صوفی. نہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ ابن ابی العز حنفی, حنفی ہیں خود, وہ کہہ رہے ہیں صفحہ نمبر 204 میں شرح عقیدہ طحاویہ میں فرماتے ہیں ور رحبان وہ جہل متصوفہ, کون ہے؟ المعترضون علی حقائق الایمان والشرع, جو ایمان و شریعت کے حقائق پر اعتراض کرتے ہیں. کس چیز سے؟ بالاذواق والمواجید والخیالات والکشوفات, جو ذوق, وجد, خیالات اور کشف سے اعتراض کرتے ہیں. کس چیز پہ؟ ایمان اور شریعت پہ، ایمان شریعت کے حقائق پہ. اور یہ جو ذوق ہے، وجد ہے، خیال اور کشف ہے، الباطل الشیطانیہ، یہ سارے کے سارے باطل اور شیطانی ہیں. المتضمنہ، جس کے اندر موجود ہے شرع دین، ما لم یعلم به اللہ، وہ شریعت اس کے اندر موجود ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی. وابطال دینہ، وابطال دینہ، اللہ تعالیٰ کے دین کو باطل کر دینا، الذی شرعہ علی لسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس تین چیزوں سے وہ دین باطل ہو جاتا ہے جو حق ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان کیا ہے. والتعرض والتعوض عن حقائق الایمان بخدع الشیطان وحظوظ النفس، اور ایمان کی حقیقت کو چھوڑ کر شیطان کے بہکاوے میں آ کر اور ہوا نفس کی پیروی کرتے ہوئے ان حقیقتوں کو چھوڑ دینا اور شریعت کے ان اصولوں پر اعتراض کرنا. فقال الاولون، تو پہلے انہوں نے کیا کہا، یعنی جو ظالم بادشاہ ہے، اذا تعارضت السیاسه والشرع قدمنا السیاسه، اگر ٹکرا جائے شریعت اور سیاست تو ہم سیاست کو آگے کر لیں گے، اسی یہی ذریعہ بچنے کا، نجات کا ہمارا. وقال الاخرون، اور باقیوں نے کہا، اذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل، یہ جو علماء سو ہیں وہ کہتے ہیں اگر ٹکرا جائے عقل اور نقل، یعنی قرآن اور سنت کے نصوص ٹکرا جائیں، تو ہم آگے کریں گے عقل کو، اسی پہ عمل کریں گے. وقال اصحاب الذوق، وقال اصحاب الذوق، اور ذوق وجد والے کشف والے جو ہیں، اذا تعارض الذوق والکشف وظاہر الشرع قدمنا الذوق والکشف، اگر ہمارا ذوق اور کشف ٹکرا جائے قرآن اور سنت سے تو ہم ذوق اور کشف کو آگے کر دیں گے اور قرآن اور سنت کو چھوڑ دیں گے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں صفحہ نمبر 214-215 میں، بڑا پیارا قول بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں وذکر فی التبصرہ ان نصیر بن یحیی البلخی روى عن عمرو بن اسماعیل بن حماد بن ابی یحیی بن محمد بن حسن، محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام ابو حنیفہ کے معروف شاگرد ہیں، فرماتے ہیں انہ سئل عن الایات والاخبار، اسے سوال کیا گیا ان آیتوں اور ان نصوص کے متعلق، التي فيها من صفات الله، جن میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے، ما يؤدي ظاهر للتشبيه، جن کے ظاہر سے تشبیہ مراد ہو سکتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کا قدم مبارک ہے. فقال، امام محمد حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان آیات کے متعلق، فقال نمرها كما جاءت، جیسے ہم پڑھتے ہیں ویسے ہم ان کو، ویسے ہمارا عقیدہ ہے، نور کا مجھے انہوں نے روبی ہے، اور اس کے ہم ایمان اور تصدیق بھی کرتے ہیں جو ذکر، جس کا ذکر ہوا ہے آیت میں. ولا نقول کیف و کیف، وہ ہم کیفیت نہیں سوال کریں گے کہ کیسی ہیں اور کیسی ہیں. آگے فرماتے ہیں شیخ ابن عبد العزیز حنفی رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ 215 میں، فکیف یقال فی قول اللہ، یہ کوئی شخص کیسے کہہ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے متعلق، الذي اسبق الكلام واحسن الحديث، جو سب سے سچا کلام ہے اور بہترین حدیث ہے، وهو الكتاب الذي احكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کلام ہے جس کی آیتیں حکمت والی ہیں، احکمت صحیح بالکل آیات ہیں، اور جو کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں، کس کی طرف سے، ملد الحکیم ان خبیر، جو حکمت والا ہے اور باخبر ہے. سورۃ ہود آیت نمبر 1 سے متعلق بات کر رہے ہیں. ان حقیقت قولهم ان الظاہر القرآن الحدیث هو الضلال، جیسا فرماتے ہیں کیسے تصور کوئی شخص، کوئی مسلمان، کوئی بھی انسان تصور کیسے کر سکتا ہے کہ قرآن مجید کا فرمان جو سب سے سچا ہے، جو سب سے احسن الحدیث ہے، واصدق الکلام ہے، جو اللہ تعالیٰ سے نازل کردہ ہے، جو حکمت والا ہے اور باخبر ہے، وہ رب ذو الجلال، کہ ان کی حقیقت جو ہے کہ نہ ظاہر القرآن الحدیث ہوا ضلال، کہ قرآن الحدیث کا ظاہر جو ہے وہ گمراہی ہے، وہ ہم نہیں ماننے کے لیے تیار. وانہ لیس فیہ بیان ما یصلح من الاعتقاد، اور اس میں جو ظاہر ہے قرآن و سنت کا، اس میں عقیدے کے لیے بہتری نہیں ہے، عقیدے کی بہتری کے لیے ہم باطن کو دیکھنا پڑے گا، تعویل کرنی پڑے گی. ولا فیہ بیان التوحید والتنزیہ، اور اس ظاہر میں نہ تو توحید کا بیان ہے اور نہ ہی کسی چیز پاکیزگی کا بیان ہے. هذا حقیقة قول المتأولین, یہی حقیقت قول متأولین کی, جو تأویل کرتے ہیں اگرچہ زبان سے نہیں کہتے وہ لیکن اپنے حال سے وہ یہی کہتے ہیں جو ابھی شیخ صاحب نے بیان کیا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں والحق, وحق بات یہ ہے, انما دل علیہ قرآن فہو حق, جو چیز قرآن مجید میں موجود ہے, جس کی دلالت قرآن مجید موجود ہے وہ حق ہے. وما كان باطلا لم يدل عليه, اور جو باطل ہے اس کی دلالت قرآن مجید میں موجود نہیں ہے. والمنازعون يدعون دلالته على الباطل الذي يتعين صرفه, اور جو اختلاف رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر جو دلالات ہیں وہ اگر ظاہر ہے تو وہ باطل ہے, درست نہیں ہے. واللہ اعلم. آخر میں یہ بیان کر چکا تھا علم کلام کی مذمت, وہ تو میں نے آپ کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بیان کر دیا تھا, آج پھر سنا دیتا ہوں آپ کو. میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وحکمی فی اہل الکلام, میرا فیصلہ اہل کلام کے متعلق یہ ہے ان يضرب بالجريد والنعال, کہ ان کو جوتے مارے جائیں. ويطاف عليهم في القبائل والعشائر, اور ان کو گاؤں میں اور لوگوں کے سامنے گھمایا جائے. ويقال, اور یہ کہا جائے, هذا جزاء من ترك الكتاب والسنه, یہ اس شخص کی سزا ہے جو کتاب اور سنت کو چھوڑ دے. واقبل على الكلام, اور جو کلام کو اپنا لے. وقال, آگے فرماتے ہیں لقد اطلعت من اهل الكلام على شيء, میں بعض چیزیں میں نے بعض چیزوں کو دیکھا اہل کلام میں سے جو وہ کہتے ہیں. ما ظننت مسلما یقولہ, میں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا کہ وہ کوئی مسلمان ایسی باتیں کر سکتا ہے. ولئن یبتلی العبد بکل ما نہى اللہ عنہ ما خلا الشرک, اور اگر کسی شخص کے اندر ہر وہ گندگی موجود ہو, اگر کوئی بھی شخص کسی شخص کے اندر ہر وہ گندگی اور مصیبت میں مبتلا ہو جائے اور اس شخص موجود ہے سوائے شرک کے, ارتا کہ کسی کو شرک نہیں ٹھہرائے, اس کے لیے باقی ہر گندگی موجود ہو وہ اس کے لیے بہتر ہے. خیر اللہ من ان یبتلی بالکلام, اس کے لیے بہتر ہے لیکن کلام اس کے لیے بہتر نہیں ہے. نعوذ باللہ, یعنی وہ زنا کرتا ہے, وہ شراب پیتا ہے, وہ سود کھاتا ہے, وہ بدکاری کرتا ہے, وہ جھوٹ بولتا ہے, وہ غیبت کرتا ہے, وہ نمیمت کرتا ہے, وہ بدعت کرتا ہے, وہ جو بھی آپ کے ذہن میں آئے شرک کے سوا, کفر کے سوا, ہر بیماری اس کے اندر موجود ہے, وہ اس کے لیے بہتر ہے لیکن علم کلام اس کے لیے کبھی بہتر نہیں ہو سکتا. ان اللہ من اللہ راجعون. اور آخر میں آپ کو اسی علم کلام سے متعلق بات ساتھوں نے کہا, جب میں نے حوالہ دیا تھا المهند علی المفند عقائد علماء دیوبند, کہ وہ بھی اسی کلام کے قائل ہیں, اور کیونکہ وہ اشعری ماتوریدی ہیں اصول میں, اور اشعری اور اشاعر ماتوریدیہ جو ہیں وہ بھی علم کلام کو ہی مقدم کرتے ہیں, عقل کو نقل کو ہی مقدم کرتے ہیں. جب میں نے ایک دفعہ بات کی تھی تو انہوں نے کہا بھائی ہمیں کتاب سے نص پڑھ کے سنائیں تاکہ کوئی بات آگے پیچھے نہ ہو جائے, تو میں آپ کو یہیں سے پڑھ کے سناتا ہوں, اسی پہ بات ختم کرتا ہوں. یہاں پر لکھتے ہیں میرے پاس جو نسخہ ہے وہ ہے دار الاشاعت اردو بازار کراچی, اس کا صفحہ نمبر ہے 214 میں. میں پہلے عربی عبارت پڑھتا ہوں پھر اس کو اردو ترجمہ جو کہ وہ پڑھتا ہوں. فرماتے ہیں اور یہ تصنیف ہے, کتاب کا نام ہے عقائد علماء دیوبند المهند المفند, یہ لکھا ہے یہاں پہ, ان کے مؤلف ہیں شیخ خلیل احمد محدث سہارنپوری. فرماتے ہیں فلو ادعى احد من العلماء ان غلطنا في حكم فإن كان من الاعتقاديات فعليه أن يثبت بنص من أئمة الكلام, وإن كان من الفرعيات فيلزم أن يبني بنيانه على القول الراجح من أئمة المذهب, فإذا فعل ذلك فلا يكون منا إن شاء الله تعالى إلا الحسنى القبول بالقلب واللسان وزيادة الشكر بالجنان والأركان. فلو ادعى أحد من العلماء أن غلطنا في حكم فإن كان من الاعتقاديات فعليه أن يثبت بنص من أئمة الكلام. ترجمة, بس اگر کسی عالم کا دعویٰ ہے کہ ہم نے کسی حکم شرعی میں غلطی کی ہے، سو اگر وہ مسئلہ اعتقادی ہے تو اس پر لازم ہے کہ اپنا دعویٰ ثابت کرے علماء کلام سے، ترجمہ میں میرے پاس لکھا ہے سامنے، علماء کرام سے، علماء کرام. کلام اور کرام کیسے لکھا جاتا ہے، فرق کیا ہے؟ لام الالف کلام، رے الالف کرام. کتنے لوگ عربی پڑھتے ہیں انڈیا پاکستان میں، کتنے لوگ عربی پڑھتے ہیں؟ وہ تو اردو ٹیکسٹ ہی دیکھے جو اردو پڑھنے والے ہیں. یہاں پر بڑی ناانصافی ہوئی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ پرنٹنگ میں غلطی ہوئی ہوگی، کوئی مشکل نہیں، لیکن جو اصل بات ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ خود فرما رہے ہیں یہاں پہ. اگر کوئی شخص، بس اگر کسی عالم کا دعویٰ ہے کہ ہم نے کسی حکم، کسی شرع حکم میں غلطی کی ہے، سو اگر وہ مسئلہ اعتقادی ہے تو اس پر لازم ہے، لازم جانتے کیا ہے، فرض ہے اس پر اپنا دعویٰ ثابت کرے علماء کلام کی تصریحات سے، کہ نص سے، کہ نص دکھائے علماء کلام نے کیا فرمایا اس معاملے میں. میرے بھائی قرآن سنت کہاں گیا؟ سلف صالحین کے اقوال کہاں گئے؟ علماء کلام کیوں؟ امام شافعی کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے امام ہیں، اور امام شافعی سے متعلق کسی کتاب میں کافی، یعنی جی یہ پہلا اور دوسرا سوال کا جو مقدمے میں ہے، جو پہلا دوسرا سوال ہے اس کے مقدمے میں ہے. امام شافعی کو بڑے امام سمجھتے ہیں احناف جو ہیں، اور اپنا شیخ صاحب بھی، خلیل احمد سہارنپوری صاحب بھی، وہ بھی امام شافعی کو بڑے امام سمجھتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں امام چار ہیں سر، امام شافعی بھی انہی میں سے ہیں. اگر اتنے بڑے امام ہیں تو پھر امام صاحب تو فرماتے جوتے مارو، کس کو؟ علماء کلام جو ہیں ان کو جوتے مارنے چاہیے. اور وہ یہ بھی ایک طرح سے بد دعا کرتے ہیں کہ بچنا چاہیے علم کلام سے، ہر بیماری ہر مصیبت آنی چاہیے سوائے علم کلام کے، شرک کے علاوہ. شرک اور علم کلام ایسی بیماریاں ہیں کہ انسان میں مبتلا نہ ہو، باقی اگر ہر چیز مبتلا ہونا ہے، اگر مجبوری ہے تو اس میں ہو جا، لیکن یہ ان سے بچنا چاہیے. تو میں نے کسی پہ تہمت نہیں لگائی، یہ کتاب آپ کے سامنے ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. آج کے درس میں اتنا کافی ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ اگلے اصل پہ بات کریں گے، اصل نمبر 9 پہ، اور دیکھیں گے انشاءاللہ کہ عقیدے کے اصول، باقی تقریباً 3 اصل ہیں، 2 یا 9، 10 اور 11، شاید 12 بھی ہو جائے، میں اس میں دیکھوں گا، کیونکہ 12 متفرقات ہیں، جو 12 اصل ہے تھوڑا سا زیادہ نہیں ہے. تو اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. اس درس سے متعلق کوئی سوال ہے کسی کا؟ الحمدللہ. روافض گئے تھے سیدنا زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، زین العابدین بن الحسین، اور انہوں نے جا کے برا بھلا کہا ہے سیدنا ابوبکر اور عمر کو. تو انہوں نے فرمایا ہے وزیرا جدی، کہ میرے نانا کے وزیر ہیں دونوں، کیسے برا بھلا کہتے ہو، میں کیسے کہہ سکتا ہوں. تب سے انہوں نے ان کی بات کو رفض کیا ہے کہ ہم یہ بات نہیں مانتے، یہ بات غلط ہے. رفض کہتے ہیں انکار کرنے کو. تو رافض کا نام دیا گیا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.